الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برسوں سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس دنیا کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے اور ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے. کیونکہ جب انسان کو اپنے مقام اور اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے تب وہ جا کر کے یہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام. تب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن حالات سے وہ یہ جو ہے گزر رہا ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے یا نعمت. ائمہ علیہ السلام نے دنیا کی جو حیثیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک بازار کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مارکیٹ ہے. انما الدنیا سوق من الاسواق، دنیا بازاروں میں سے ایک بازار ہے. ہم اس دنیا میں بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں. جب انسان کہیں کاروبار کرنے جاتا ہے، جب انسان بزنس کے لیے اپنی شاپ پر بیٹھتا ہے، اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، تو اس کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ اس کا بزنس کامیاب ہو، اسے فائدہ حاصل ہو، جو کاروبار وہ کر رہا ہے اس میں گھاٹا نہ ہو. اس کی اصل توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے کہ اس کی دکان آرام دہ ہے یا نہیں ہے، اس کے آفس میں اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، جس کرسی پر بیٹھا ہے وہ کتنی آرام دہ ہے. اگر بزنس کامیاب ہے چاہے کرسی اس کی تکلیف دے ہو، وہ اسے کامیابی سمجھتا ہے. ہاں، بزنس کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر کرسی بھی اچھی ہو گئی، ایئر کنڈیشن بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آفس بھی اچھا خوبصورت ہے، تو کیا کہنا، سونے پر سہاگا ہے. لیکن اگر آفس کی رونق کو دیکھیں، آفس کی سج دھج پہ توجہ کریں یا بزنس کی ترقی پر، تو ایک کاروباری کیا کرتا ہے، ترجیح کس چیز کو دیتا ہے؟ ترجیح اس بات کو دیتا ہے کہ اس کا بزنس چلتا رہے. فرض کیجئے کہ اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی بہت اچھی ڈیل آ گئی ہے، کوئی بڑا اچھا گاہک آ گیا ہے، اگر کھانے میں لگ جائیں گے تو وہ چڑھا جائے گا. تو کیا کرتے ہیں، کھانے کو ایک گھنٹہ لیٹ کر دیں گے، یہ تو ہوتا ہے نا عام طور سے. یہ تو نہیں کہتے تم رہو چاہو جاؤ، لاکھوں ڈالر کا بھی نقصان ہمیں ہو جائے مگر کھانے میں ہم ایک منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اصل ہے. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے. تو اصل توجہ جو ہمارے یہاں ہوگی، جسے اصلیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ بزنس ہمارا صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. ہر بزنس میں کیپیٹل کی ضرورت پڑتی ہے. اس بزنس میں جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، یہاں بھی کیپیٹل چاہیے. کیپیٹل کی نوعیت یہاں یہ ہے کہ ہمارا کیپیٹل یہی ہماری زندگی ہے. زندگی کے شب و روز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ ہمارا کیپیٹل ہے جو صرف ہو رہا ہے، جسے ہم استعمال کر رہے ہیں. $100,000 ہمارے پاس اگر تھا اور ہم نے $10 صرف کر دیا، تو ہمارے پاس 10 کم $100,000 باقی بچے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے اگر ہمیں 50 سال کی زندگی دی تھی اور 5 منٹ ہم نے آپ سے بات کرنے میں یا آپ نے ہماری بات سننے میں صرف کر دی، تو 5 منٹ آپ کا کیپیٹل گھٹ گیا، 5 منٹ آپ کا کیپیٹل کم ہو گیا. ہر لحظہ ہمارا کیپیٹل صرف ہو رہا ہے. صرف ہو جائے کیپیٹل تو صرف کرنا ہی پڑتا ہے. کیپیٹل کے صرف ہونے کا افسوس نہیں ہوتا. ہاں اس وقت ضرور افسوس ہوتا ہے جب کیپیٹل صرف ہو گیا اور بدلے میں کچھ نہ ملے, تب انسان افسوس کرتا ہے. افسوس کرنے کا مقام بھی ہے, افسوس کرنے کا مقام بھی ہے. لیکن اگر ہم نے $5 صرف کیا اور $10 کما لیا تو خوشی ہوتی ہے. ہمارے عام طور سے یہ جو ہے سالگرہ منائی جاتی ہے, برتھ ڈے. برتھ ڈے کیا مطلب؟ برتھ ڈے اعلان ہے کہ آج ہمارا کیپیٹل گھٹ گیا. اللہ نے اگر ہمیں 90 برس کا یا 100 برس کا کیپیٹل دیا تھا, ہم 20 برس کے ہو گئے. 20ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. یہ نہیں معلوم خوشی کا مقام ہے یا غم کا مقام ہے. تو کسی کا اگر کیپیٹل گھٹ جائے تو خوشی مناتا ہے یا غم مناتا ہے؟ نہیں, اگر کیپیٹل گھٹا اور اس راہ میں گھٹا کہ اس سے زیادہ مل گیا تو خوشی کا مقام ہے. $20 ہم نے صرف کیا تھا, $30 ہمیں واپس مل گیا, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, خوشی کا مقام ہے. لیکن اگر $20 صرف ہو گیا اور ملا کچھ نہیں ہمیں, تو یقیناً یہ غم کا مقام ہے. جس وقت ہم سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں, بس جے منا رہے ہوتے ہیں, تو حساب کر لیں کہ 20 برس ہمارے کس راہ میں گزرے ہیں. جو 20 برس ہمارے گزرے ہیں, کیا ہمیں اپنے کیپیٹل کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی؟ اگر قیمت مل گئی ہے, منافع حاصل ہوا ہے ہمیں, تو خوشی کا مقام ہے. اور اگر منافع حاصل نہیں ہوا, اوور صرف ہو گئی, ان راہوں میں صرف ہو گئی کہ جو راہیں ہمیں ہمارے فائدے سے اور مقصد سے دور کر رہی ہیں, یہاں خوشی کا کوئی مقام تو نہیں سمجھ میں آتا کہ انسان 20ویں سالگرہ پر یا 25ویں سالگرہ پر یا 30ویں سالگرہ پر خوشی منائے. تو غم کا مقام ہے. جو لمحہ ہمارا صرف ہو رہا ہے, کیپیٹل صرف ہو رہا ہے, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے ذیل میں فرماتے, یا ابن آدم انکا لم تذل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. اے فرزند آدم, جس دن سے تو نے شکم مادر سے اس زمین پر قدم رکھا ہے, اسی دن سے تیرا کیپیٹل کم ہونا شروع ہو گیا. اسی دن سے سرمایہ صرف ہو رہا ہے. پیدا ہوتی ہی لم تضل فی حد میں عمرک, تو اپنی عمر کو ختم کر دے جا رہے ہو جس دن سے پیدا ہوئے ہو. فخوز مما یدیک لما بینا یدیک, بس تمہیں چاہیے کہ جو سرمایہ صرف ہو رہا ہے, اس سرمایے کو اس راہ میں صرف کرو جو تمہیں فائدہ دے سکے. جو سرمایہ آج تمہارے پاس ہے اسے صرف کرو کل کے فائدے کے لیے, کل کے جو ہے منافع کے لیے صرف کرو. اس کے بعد امام مومن اور کافر کی پہچان بتاتے ہیں کہ مومن کون ہے, کافر کون ہے. مومن اور کافر میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ نام سے مومن اور کافر نہیں ہوتا, کہ میرا نام محمد عسکری ہے لہذا میں مومن, اور فلاں کا نام کچھ اور ہے اس لیے وہ کافر, یا میں مومن گھر میں پیدا ہو گیا تو میں مومن, وہ کافر گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ کافر. نہیں, مومن اور کافر ایمان اور کفر کی تعریف یہ نہیں ہے, کیونکہ نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں تھا نہ نام رکھنا ہمارے اختیار میں تھا. دونوں میں سے کوئی کام تو ہمارا نہیں ہے نا, نہ ہم نے اپنا نام رکھا نہ اپنی مرضی سے ہم پیدا ہو گئے. امام مومن اور کافر کی پہچان بتاتے ہیں کیا ہے, کہتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّجُ وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ. مومن کے پاس جو کیپیٹل ہے, جو سرمایہ ہے, مومن اس سرمایے کو انویسٹ کرتا ہے آئندہ زندگی کے لیے, آئندہ زندگی کے لیے, آئندہ آنے والے وقت کے لیے اس کیپیٹل سے نفع کماتا ہے, اسے وہاں صرف کرتا ہے. وَالْكَافِرَ يَتَزَوَّدُ وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ, اور کافر کیا کرتا ہے, اس کیپیٹل کو انجوائے کرنے میں صرف کر دیتا ہے. لطف اٹھانے ہوتے ہیں نا, 4 دن کی زندگی ہے, انجوائے کرو, عام طور سے کافی چل گیا ہے. ارے بھائی جوان ہے اس کو انجوائے کرنے دو. یہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کا باپ مر گیا, ڈھیر ساری دولت چھوڑ کر کے اس کو ملا اور الٹا رہا ہے, عیاشیوں میں صرف کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ کہیں سرمایہ لگاتا کسی بزنس میں, کسی کاروبار میں, اسے لگانے کے بجائے, انویسٹ کرنے کے بجائے وہ عیاشیوں میں صرف کر رہا ہے. اور کوئی اسے سمجھانے جائے اور آپ کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہو, انجوائے کرنے دو. یہ مشورہ آپ کا اچھا مانا جائے گا, صحیح مانا جائے گا, قدر کی نگاہوں سے اسے دیکھا جائے گا. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدْ, مومن وہ ہے جو اس کیپیٹل کو, اس سرمایہ حیات کو انویسٹ کرتا ہے آئندہ کے لیے. کیونکہ ہم تو ابھی دکان پہ بیٹھے ہیں نا, جب دکان سے مکان میں جائیں گے. دنیا مکان نہیں ہے ہمارے لیے, دنیا دکان ہے, مکان آخرت میں. اب وہ مکان چاہے جہنم ہو چاہے جنت ہو, کون سا مکان ہم بنا رہے ہیں؟ اور وہ مکان بنے گا کیسے؟ جیسا آپ یہاں کے اوپر بزنس کریں گے. تو اگر ہمارا کیپیٹل صرف ہو رہا ہے, اگر ہمارا سرمایہ صرف ہو رہا ہے, تو اگر صرف کر کے ہم نے کچھ کما لیا تب تو خوشی کی بات, اور اگر صرف ہو گیا مگر ہم نے کمایا کچھ نہیں, تو یہ غم کا مقام ہے, یہ رونے کا مقام ہے, یہ ماتم کا مقام ہے, یہ خوشی منانے کا مقام نہیں ہے. ہر سالگرہ پہ انسان کو اپنا حساب کر لینا چاہیے. مہمانوں کو بلانے سے پہلے, دعوت نامہ دینے سے پہلے حساب کر لیں, کاؤنٹ کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے عمر کو صرف کیا ہے ان چیزوں میں جو ہمیں ہمارے سرمایے کی اصل قیمت سے دور کر رہی ہے, جس سے ہمارے سرمایے کی قیمت گھٹ رہی ہے, دعوت نامہ میں لکھنا چاہیے مجلس غم, مجلس غم, آپ حضرات تشریف لائیے ہمیں تعزیت دینے کے لیے, سوگ منا رہے ہیں. اور اگر ہم نے وہاں صرف کیا ہے اپنے سرمایے کو, جہاں پر ہمارا سرمایہ ایک کا دو بن گیا, دو کا چار بن گیا, زندگی اس نے 80 برس کی دی تھی سرمایہ کو, اس طرح سے ہم نے صرف کیا کہ زندگی زندگی جاوید بن گئی, زندگی زندگی جاوید بن گئی, حیات ابدی بن گئی. یہ خوشی کا مقام ہے. عرض کر چکا ہوں کہ فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مال کی قیمت مل جائے. انگوٹھی اگر یہ $5 کی تھی, اگر انگوٹھی ہم نے 5.5 کی بیچ لی, 6 کی بیچ لی, 5.25 کی بیچ لی, یا کم سے کم 5 ہی مل گئے. لیکن اگر انگوٹھی 5 کی بجائے 4 کی بیچ دی ہم نے, 3 کی بیچ دی, 2 کی بیچ دی, 1 کی بیچ دی, تو گھاٹا ہے نا. ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ کل مولا کائنات کی حدیث پیش کر چکا ہوں. ہماری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ زندگی کی قیمت ہے کہ اچھی سی جاب مل جائے, $10,000 $20,000 $1,00,000 مہینہ کمانے لگے, یہی ہماری زندگی کی قیمت ہے؟ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ اچھا سا عہدہ مل جائے, اچھی سی گاڑی مل جائے, بینک بیلنس ہو, اچھا سا محل مل جائے ہمیں. عام طور سے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں, بندہ تو فلاں صاحب بہت کامیاب ہے, کیا کہنا ہے ان کا, گاڑی دیکھیے, آنکھیں ٹکتی نہیں اس کے اوپر, مکان دیکھیے, دکان دیکھیے, گھر دیکھیے, عام طور سے یہی دیکھا جاتا ہے. کیا واقعاً یہ ہے؟ یہ قیمت بھی معین کرتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بازار میں کچھ ایڈوائزر ہوتے ہیں, دلال ہوتے ہیں. تو ایک دلال شیطان ہے, وہ کہتا ہے ہاں تمہاری زندگی کی یہی قیمت ہے. الشیطان سول لہم, شیطان ان کے لیے آراستہ کر کے پیش کر دیتا ہے ان چیزوں کو, عہدہ, منصب, ڈگری, پیسہ, شہرت, سماج میں گئے سب احترام میں ہمارے کھڑے ہو گئے, واہ 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 کیا کہنا ہے اس انسان نے, سب ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ انسان تو عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ خدا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ یا یہ انسان تو ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, ہمارے گردن میں رسی باندھ کر کے کھینچتا ہے ہمیں, ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں پہنا کے شہر بہ شہر پھراتا ہے ہمیں. وہ اپنے خیال میں ہمیں ذلیل کر رہا ہے, لیکن خدا ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قیمت جو امیر المومنین نے ہماری زندگی کے لیے, ہمارے اس کیپیٹل کے لیے, سرمایہ حیات کے لیے معین کی ہے, الا انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ ف فلا تبیعوها الا بها، آگاہ ہو جاؤ تمہاری زندگی کی بس ایک قیمت ہے وہ ہے جنت. یہ جو کیپیٹل ہمارے پاس ہے، جو سرمایہ ہمارے پاس ہے، اس کی بس ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ہے بہشت. اگر ہماری زندگی ان راہوں میں صرف ہو گئی جو ہمیں جنت سے قریب کر رہی ہیں تو ہمارا بزنس کامیاب ہے. چاہے ہم زندگی میں کسی عالم میں رہ جائیں، فقر و فاقے میں زندگی بسر ہو رہی ہے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن جب سجدے میں ضربت تکتی ہے تو کیا آواز آتی ہے؟ فست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. کیوں؟ مال کی قیمت مل گئی ہے. اب تک میں نے عرض کیا تھا ہمارے مال کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. علی کے مال کی قیمت اللہ کی مشیت ہے، رضا الہی ہے، مرضی معبود ہے. علی کی نگاہوں میں جنت و جہنم نہیں ہے، وہ تو قصیب النار ہے، والجنہ ہیں، وہ خود بانٹنے والے ہیں. ان کی قیمت کچھ اور ہے. جب وہ قیمت انہیں مل گئی، اب اس بات کی پرواہ نہیں کیا کھا کے جا رہے ہیں. عرض کیا کہ کھانا اچھا مل جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب حتمن آپ جو کی روٹی ہی کھائیں تبھی کام چلے گا، حتمن آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تبھی بات بنے گی، حتمن آپ وہ سیدھا گھر میں رہے، نہیں. آپ اچھے گھر میں رہیں کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ نے نعمتیں پیدا ہمارے ہی لیے کی ہیں، لیکن نعمتوں سے استفادہ کریں، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں. جب اللہ کی نعمت سمجھیں گے تو اللہ کی منشا کی طرف بھی توجہ رہے گی. اس طرح سے دکاندار جب دکان پہ جاتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہے ہمارے یہاں، ایسی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، پنکھا ہے کہ نہیں ہے، کھانا ٹائم پہ ملا کہ نہیں ملا. دیکھیے، کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے لیے، اصل ٹارگیٹ کچھ اور ہے. تو ہمارا کیپیٹل، ہماری زندگی، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم یہاں بزنس کے لیے آئے ہیں. بزنس کامیاب تب ہوگا جب ہم، اچھا یہ سرمایہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ایک دفعہ ملے گا، دو دفعہ نہیں ملے گا. دو دفعہ اگر مل جانے کے ہوتے، چلو بھائی ایک دفعہ دائیں بائیں ادھر ادھر کہیں بھی لٹاؤ ختم کرو، اس کے بعد جب دوبارہ، دو زندگی نہیں ہے، زندگی ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک زندگی میں تجربہ کریں گے دوسری زندگی میں تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، یہی ایک زندگی ہے. جب یہ کیپیٹل ختم ہونے لگے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے صحیح طریقے سے بزنس نہیں کیا ہے، صحیح تجارت نہیں کی ہے، وہ اس وقت پشیمان ہوں گے اور تھوڑا سا سرمایہ اور مانگیں گے، تھوڑا سا کیپیٹل اور مانگیں گے. پالنے والے تھوڑا سا کیپیٹل اور دے دے تاکہ اب کی اچھا اچھا بزنس کریں گے. جواب ملے گا نہیں. قرآن کی آیت، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم. جب کسی انسان کی موت آئے گی، موت کیا ہے؟ بازار سے واپسی کا نام ہے نا موت. جیسے ہر بزنس مین بازار سے واپس گھر جاتا ہے، ہم بھی جو ہے بڑے مارکیٹ میں جو آئے ہوئے ہیں، بڑے بازار میں آئے ہیں، یہاں سے نکل کے جانا اسی کا نام موت ہے. جس طرح سے بازار سے واپسی کا نام فنا نہیں نہ ہوتا، اصل کام تو اب شروع ہونا ہے. یہ تو تمہید ہے گھر پہ آرام کرنے کے، گھر پہ کھانے کے لیے کہتے ہیں نا، وہاں پر اور کائے کے لیے کہتے. کوئی بازار خود مقصد تھوڑی تھا، مقصد تو ہے کہ جو پیسے ملے گھر پہ آ کر کے بال بچوں کے ساتھ آرام سے چین سے بیٹھے کھائیں. تو موت ختم تو فنا نہیں ہے، واپسی ہے. جب موت یعنی کیپیٹل ختم، سرمایہ ختم، دکان بند، واپسی ہو رہی. جب بعض لوگوں کو موت آئے گی یعنی ان کا سرمایہ ختم ہو جائے گا، کیپیٹل ختم ہو جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سرمایہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا، لائف کو انجوائے کرنے میں لگے رہے، اپنی دولت کو عیاشیوں میں صرف کرتے رہے بجائے اس کے کہ صحیح تجارت کرتے، صحیح بزنس کرتے، صحیح کاروبار کرتے. وہ کہیں گے رب ارجعونی، پالنے والے پلٹا دے، تھوڑا سا کیپیٹل اور دے، تھوڑا سا سرمایہ ہمیں اور دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ جو اچھے اچھے کام، اچھی اچھی ڈیل مل رہی تھی وہ ہم نے نہیں کیا. ارے بازار دنیا میں ایمان مل رہا تھا، ہم نے جا کر کے کفر خرید لیا، اب کی جا کر کے ایمان کا سودا. بازار دنیا میں توحید مل رہی تھی، ہم نے شرک خرید لیا. بادار دنیا میں مومنوں کا احترام مل رہا تھا، ہم نے غیبت و تہمت میں اپنا سرمایہ صرف کر دیا۔ بازار دنیا میں مظلوموں کی حمایت مل رہی تھی، ہم نے ظالم، ہم ظالم کے جو ہے مددگار بن گئے، اپنی زندگی کو ہم نے اس میں صرف کر دیا۔ پالنے والے اب کی جو چاہیں گے تو ظالموں کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوموں کا دفاع کریں گے۔ جواب ملے گا کلا، اب نہیں، اب نہیں، بس ایک دفعہ دیا۔ باپو تو کریم ہے، دے دینا تھوڑا سا سرمایہ اور کمی ہو جائے گی تیرے خزانے میں۔ نہیں، تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، تو اتنا نہ کریم ہے، پہلی دفعہ بلا مانگے دے دیا، مانگا تھا ہم نے۔ جو خدا بلا مانگے دے سکتا ہے وہ مانگنے پہ نہیں دے رہا ہے، اب مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں۔ تو کیسا سخی ہے، تو کیسا کریم ہے؟ جواب ملے گا میں کریم، ہاں کریم ہوں، کریم رہوں گا، میرے کرم میں کمی نہیں ہے، اور جو یہ نہیں دے رہا ہوں نا، یہ بھی میرے کرم ہی کا تقاضا ہے۔ بھائی ایک صاحب آپ کے پاس لون لینے آئے، آپ نے یا کسی کو لون مانگے بغیر آپ نے کہا لو یہ ایک ملین ڈالر ہماری طرف جاؤ تو بزنس کرو، اور انہوں نے اس کو پیسے کو اڑا دیا۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے کہ ایک ملین اور دے دیجیے، اور آپ نے منع کر دیا۔ جہاں ایک دفعہ تو اپنے لیے بھی کہ میرا سرمایہ ڈوب گیا، دفعہ نہیں ہے خود اس کے لیے، اس کے اوپر قرضے پہ قرضہ چڑھا جا رہا ہے، اس سے امید نہیں ہے کہ یہ آئندہ زندگی میں بھی، آئندہ سرمایہ ملنے کے بعد بھی، اگر آپ کو یہ امید ہو کہ ہاں یہ سدھر جائے گا، اب اس کو ہوش آ گیا ہے، عقل آ گئی ہے اسے، تب تو ممکن ہے کہ آپ دوبارہ دے دیں۔ لیکن اگر آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نہیں سدھرے گا اور پھر اسے ایک ملین دے دے، تو آپ پر الزام آئے گا کہ آپ تو جانتے تھے یہ نہیں سدھرے گا، آپ نے دے کر کے اسے برباد کیا۔ لہذا نہ دینا ہی کرم ہے، کبھی تو ایک ہی ملین ڈالر کا قرضہ ہے، ابھی تو ایک ملین کا بوجھ ہے، دوسرا ایک ملین ملے گا وہ بھی عیاشیوں میں صرف ہو جائے گا۔ عزیزو اللہ نے یہ اعلان کر کے تو پہلے سے بتا دیا، یہ نہیں عین وقت جب لینے آئے تب منع کرتے تو بات اور ہو جاتی، پہلے سے بتا دیا ہوشیار رہو، ایک دفعہ یہ سرمایہ ملے گا، بار بار نہیں ملے گا۔ اللہ نے یہ اعلان کر کے شیطان کے بہکاوے کا دروازہ بند کر دیا، ورنہ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہاں کوئی بات نہیں ختم ہو گیا تو پھر دے دیں گے، شاید ہی کوئی انسان ایسا ملتا، کچھ اولیاء اللہ کو آپ الگ کر دیں، مستثنا کر دیں، شاید ہی ہم جیسا انسان کوئی ایسا ملتا جو اپنی پہلی زندگی میں اچھے کام میں اپنے سرمایہ کو صرف کرتا۔ ٹھیک ہے یار، دو دفعہ ملنا ہے، پہلی دفعہ مزے کرو، عیش کرو، اور جب دوسری دفعہ یہ سرمایہ ملے گا تو آپ قاعدے سے بزنس کر لیں گے۔ اگر دوسری دفعہ بھی سرمایہ مل جاتا نا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہم اس سرمایہ کا صحیح استعمال کرتے، کیونکہ شیطان پھر ہمیں بہکانے آتا۔ جس کریم خدا نے دو دفعہ دیا وہ تیسری دفعہ بھی دے دے گا، پھر مانگ لیں گے، پریشانی کیا ہے کی ہے، اس کے یہاں تو کمی نہیں ہے، اور وہ کریم گیا تو ہمیں دیتا ہی رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا کبھی ہم نہ سدھرتے، لہذا اللہ نے ہمیں سدھارنے کے لیے، ہماری اصلاح، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے، شیطان کی گمراہی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اس معبود نے پہلے ہی اعلان کر دیا، یہ سرمایہ ایک دفعہ دیا ہے، پھر نہیں دیں گے۔ اور جہاں تک بات مہلت کی ہو گئی، مہلت تو بہت دیتا ہے، ہماری یہ ساری زندگی ہی مہلت ہے، مہلت نہیں، کم مہلت دی ہے اس نے، کب، جس دن پہلے غلط بزنس ہم نے کیا تھا اسی وقت اپنا کیپیٹل چھین لیتا، کی طاقت ہے نا چھیننے کی، یہ تو ہے نہیں کہ دے دیا آپ کرے گا کیا ہمارا، ہم تو بھاگ گئے لے کر کے، ہم لوگ ملکوں میں ہوتا ہے نا بینک سے لون لے لیا بھاگ گئے، اب وہ گارنٹر کو ڈھونڈو، زمین کو ڈھونڈو، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، سب جعلی کاغذ بن کے لون لے لیا تھا۔ ہمارے ملکوں کی معیشت کی ایک بڑی مصیبت یہی ہے، بڑی مصیبت یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لون لے کر کے غائب ہو جاتے ہیں، بینک جو ہے ناکام ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو یہ نہیں نہ، تو جب چاہے جاؤ گے کہاں، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تو لگے گردن سے بھی قریب ہے، کہاں جاؤ گے، جاؤ گے کہاں، یہ دنیاوی حکمراں ہیں جس سے تم بھاگ سکتے ہو، ہندوستان میں جرم کر کے پاکستان بھاگ گئے، پاکستان میں جرم کر کے ہندوستان چلے آئے، ایشیا میں جرم کر کے امریکہ چلے آئے، بھاگ گئے نکل گئے، خدا سے کہاں بھاگیں گے؟ ہندوستان سے بھاگ کے پاکستان جائیں گے وہاں بھی اس کی حکومت، ایشیا سے نکل کے امریکہ آئیں گے یہاں بھی اس کی حکومت. حق تو یہ ہے اگر زندگی کے قید خانے سے بھی نکل بھاگے تب بھی ہماری گرفت سے آزاد ہیں، مر کے بھی تو ہمارے پاس آؤ گے. دنیا کے حکمراں ہیں نا، دنیا کے حکمراں بےچارے بڑے ناتواں ہیں، خامخواہ اپنے کو حاکم کہتے ہیں. یہاں تو ادھورے جرم پر سزا ملتی ہے اور پورے جرم پر سزا نہیں ملتی. کسی نے خودکشی کے لیے اقدام کیا، اقدام ہے خودکشی، خودکشی کیا نہیں، سزا ہے نا، سزا ہے. آپ نے کیوں خودکشی کے لیے اقدام کیا؟ اگر بچ گیا، زہر ہم نے کھایا اور بچ گیا، اسپتال پہنچا دیے گئے، بچ گئے، اب سزا. اور اگر مر گئے، خودکشی کا اقدام کیا اور بچ گئے، تو جرم تو ادھورا ہے نا، جرم تو پورا نہیں ہوا. لیکن اگر مر گئے، اب جرم پورا ہوا، ادھورے جرم پر سزا ہے، پورے جرم پر سزا ہی نہیں ہے. کیوں کہتا ہمارے اختیار سے نکل گیا، بھاگ گیا یہ تو، لیکن اللہ کے اختیار سے کہاں بھاگیں گے، کہاں نکل کے جا سکتے ہیں؟ ہمیشہ اس کے قبضے قدرت میں ہیں، مگر وہ ہمارا جرم دیکھتا رہتا ہے اور ہمیں سزا نہیں دیتا. دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غلط انویسٹ کیا، مشورہ دیتا رہتا ہے، ہدایت دیتا رہتا ہے، گوشمالی کرتا رہتا ہے، توجہ دلاتا رہتا ہے. 1,24,000 انبیاء کاہے کے لیے بھیجے تھے؟ اپنے عزیز ترین بندوں کو اس نے ہماری خدمت کے لیے بھیجا، جنہوں نے سخت ترین مصائب برداشت کیے، کاہے کے لیے برداشت کیے تھے؟ یہی تو بتانے کے لیے نا، تم جہاں انویسٹ کر رہے ہو یہ جگہ غلط ہے، یہ تمہارا کاروبار غلط ہے، یہ تمہارا بزنس غلط ہے، یہ تمہاری تجارت غلط ہے، یہ تو بتانے کے لیے کیا تھا. مگر سزا نہیں دے رہا ہے، کیپیٹل چھین نہیں رہا ہے. اس نے ہمیں بولنے کا سرمایہ دیا ہے نا، یہ سرمایہ ہم بول رہے ہیں. اچھا ہم نے جھوٹ بولا تھا، یعنی ہم نے غلط انویسٹ کیا، ہم نے غیبت کی، یعنی یہ جو ہے غلط انویسٹ کیا، چاہے گا تو اس وقت چھین لیتا، چھوڑو تم اس قابل نہیں ہو، گونگا بنا دیتا، پہلے ہی جھوٹ پر گونگا بنا دیتا. کر سکتا تھا نہیں کر سکتا، پہلے ہی غیبت پر ہمیں گونگا بنا دیتا، پہلی نگاہ جو نامحرم پہ ڈالی تھی ہمیں اندھا بنا دیتا، کر تو سکتا تھا نا. پہلی مرتبہ جب ہم نے باطل کی حمایت کی تھی، اسی وقت ہم سے قوت گویائی چھین لیتا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، اس کی دی ہوئی مہلت بول رہی ہے، کیونکہ قوت گویائی تو اسی کا عطیہ ہے نا، اس نے دیا ہے. زبان وبان نہیں بولتی ہے، یہ تو زبان کا کمال ہے. زبان کا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ تو خدا کی مشیت ہے، خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے جو بول رہی ہے، وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. آج زبان بولتی ہے، کبھی درخت بولتے تھے؟ کوہ طور پر موسیٰ سے درخت نے بات کی یا نہیں کی؟ حضرت کے ہاتھوں پر سنگریزوں نے تسبیح پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وہ تو جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ وہ طاقت چھین نہیں لے گا بولنے کی. وہ قیامت کے دن جب عدالت میں پیش ہوگا آدمی اور سوال جواب شروع ہوگا، تو کچھ تو گواہ بیرونی ہیں، کچھ گواہ اندرونی ہیں. کچھ گواہ وہ ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کے لیے سب کچھ کیا تھا وہی دشمن ہو جائیں گے، وہی خلاف ہو جائیں گے. قیامت کے دن خدا زبان پہ تارے لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم. اب زبان نہیں بولے، بول چکی، کیونکہ زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ تو پریکٹس کر. جھوٹ جو ہے وہ عادت ہے، جھوٹ فطرت کے خلاف ہے، فطرت میں صداقت ہے، سچائی ہے. جھوٹ تو سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے کو جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ کی باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے. جب انسان پہلا جھوٹ بولتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، پہچان لیتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بول رہا ہے، زبان میں جو ہے لکنت آ جاتی ہے، روانی سے بولنے والا آدمی اٹک اٹک کے بولنے لگتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، بول کچھ جاتا ہے. فطرت میں نہیں، آپ دیکھیں بچوں کو دیکھیں، جو بالکل ابتدائی بچے ابھی ہیں، ہم انہیں ڈانٹ ڈانٹ کے ہم جھوٹ دکھاتے ہیں، ہم انہیں سچ بولنے پر ڈانٹتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں. کسی کا ٹیلی فون آتا ہے، ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہے, قرضہ لیے بیٹھے ہیں, ڈرتے ہیں, خوف زدہ ہیں, کچھ بھی ہے, یا ایک ہمارے پیچھے لگ جائیں گے, ہمارا کوئی بات نہیں ہے, ٹیلی فون آیا, بچے نے اٹھا لیا, بچے سے کہتا ہے بیٹا کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہے, وہ بھی بیچارہ بالکل سچا بچہ کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں نہیں ہیں, ہم ڈانٹتے ہیں نا تب اس کو, یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پاپا کہہ رہے ہیں, تم اپنی طرف سے کہو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے, تب تو وہ اٹک اٹک کے کہتا ہے انکل پاپا گھر میں نہیں ہے. تو ہم نے سکھایا ہے ڈانٹ ڈانٹ کے اسے جھوٹ بولنا, تو جھوٹ کے لیے ٹریننگ لینی پڑتی ہے, زبان کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ ہو چکی ہے. اب وہاں عدالت میں جب پہنچے گا, جیسے دنیا میں جج کے سامنے پوچھا جاتا ہے تم نے قتل کیا ہے, جج صاحب اب دیکھتے میری شکل سے لگتا ہے کہ میں قتل کر سکتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, ارے میں تو چونٹی کو نہیں مار سکتا ہوں, بھلا کسی انسان کو قتل کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتا ہے, اور ایک ڈرامہ جج کی بیچارہ متاثر ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو ان کی تو شکل نہیں لگتی ہے, ان کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, آثار تو بالکل تقوی کے نظر آ رہے ہیں, یہ نہیں, ان کے اوپر خام کا غلط الزام ہے, یہی کام وہاں بھی کرے گا یہ انسان, نہ تو خدا نے کہا کہ تجھے تو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہے, تم سے تو پوچھے ہی گی نہیں, اب ان سے پوچھیں گے جنہیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے, اب زبان سے نہیں پوچھیں گے, ہاتھ سے پوچھیں گے, بتاؤ اس نے فلاں بے گناہ کو تماشا لگایا تھا, ہاتھ کہے گا ہاں لگایا تھا, اس کو تو عادت ہی نہیں ہے نا, پریکٹس ہی نہیں ہے, پیر بولے گا, بدن کا رواں رواں بولے گا, کھال بولے گی, کھال گواہی دے گی انسان کے خلاف, انسان کو غصہ آ جائے گا, اور وہ اپنی کھال سے کہے گا کمبخت نمک حرام, ہم نے جو کچھ بھی کیا, جو گناہ کیا, جو جرم کیا, تیرے ہی لیے تو کیا تھا نا, تجھ کو ہی آرام پہنچانے کے لیے, اگر ہم نے بےمانی کر کے, دھوکھا دے کر کے, بزنس میں یہ جو ہے فراڈ کر کے اچھا گھر بنایا, اچھا بستر بنایا, اچھا گدا بنایا, اس کا فائدہ کسے پہنچا تھا, ہمارے پاس دو ہے نا, جسم اور روح, یہ جو ہے مزہ کسے آتا ہے, نرم بستر پہ سونے کا مزہ جسم کو آتا ہے یا روح کو, روح تو بے چین رہتی ہے, جسم کو مزہ آتا ہے, اگر بستر ہمارا سخت ہو, کھردرا ہو, تکلیف جسم کو پہنچتی ہے, بستر اگر آرام دہ ہے, لطف جو ہے جسم کو آتا ہے, کھال کو, قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, قرآن ہے, قیامت کے دن جب کھال خلاف گواہی دینے لگی کہ تم نے فلا بستر فلا گھر ناجائز پیسے سے بنایا تھا یا جائز پیسے سے, انسان تو کہنا چاہے گا جائز بالکل حلال, کھال بولے گی حرام حرام حرام, تو کھال سے کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی, اور تم کو یہ بولنا کس نے سکھا دیا, ہاں تو سمجھتے تھے زبان بولے گی, ہم نے تو سمجھا ہی نہیں تھا, کہیں کوئی ہم نے جرم کیا, وہاں پر 6 مہینے کا بچہ بھی بیٹھا تھا, 20 سال کا جوان بھی تھا, اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ہم نے 20 سال کے جوان کو تو قتل کر دیا, یہ ہو سکتا ہے زبان بولے, 6 مہینے کے بچے کو چھوڑ دیا, لیکن عدالت میں اگر وہ بچہ لگے بولنے کہ ہاں جج صاحب انہوں نے قتل کیا ہے, تو حیرت ہوگی نا, انسان کا ہوا بھاگتا, وہی حال, یہ کہاں سے بولنے لگی, اسے تو امید ہی نہیں تھی, اگر پتا چلتا کہ یہ بھی بولنے والے ہیں تو ان کو بھی ہم کچھ کر لیتے, تمہیں بولنا کس نے سکھایا, کھال جواب دے گی انتقن الذی انتقا کل شے, جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی اللہ نے مجھے بھی بولنے کی طاقت دی, تو یہ قوت گویائی زبان کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے جو بول رہی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے باوجود, غیبت پہ غیبت کرنے کے باوجود, تہمت پہ تہمت لگانے کے باوجود, اگر ہماری زبان چل رہی ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے, یہ مت کہنا کہ کریم تو کیسا کریم ہے کہ ایک دفعہ مانگنے کے بعد پھر نہیں دیتا, کتنی دفعہ لو گے آخر, ہاں ایک دفعہ اس نے اعلان کر دے حد ہے, اس کے بعد پھر نہیں دیں گے, تاکہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور ہوش میں رہ کر کے بزنس کو انجام دو, تجارت کو انجام دو, ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں, ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے, دنیا بازار ہے, ہم بیوپاری ہیں, کیپیٹل ہمارا ہماری زندگی ہے, جو سامان ہمیں خریدنا ہے, مختلف قسم کے سامان اس بازار دنیا میں ہیں,
ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ظلم بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے. شیطان کہتا ہے بازار دنیا سے کفر کو خرید لو، شرک کو خرید لو، ظلم کو خریدو، تہمت کو خریدو، غیبت کو خریدو. اللہ کہتا ہے یہ دنیا سے ایمان خریدو، توحید خریدو، عدل خریدو، مظلوموں کی حمایت خریدو، مومنوں کا دفاع خریدو. مولا کہتے ہیں تمہارے مال کی اصل قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت تمہیں ایمان کے ذریعے ملے گی، جنت تمہیں عمل کے ذریعے ملے گی. جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی، صرف چاہتوں سے نہیں ملے گی. ورنہ جنت میں جانا کون نہیں چاہتا؟ یہودی نہیں چاہتا جنت میں جانا، وہابی نہیں چاہتا جنت میں جانا، مشرک نہیں چاہتا. کس کو جہنم پسند ہے؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. اگر صرف چاہتوں سے مل جائے تو سب چلے جائیں گے، تمہارے اوپر کیا احساس ہے؟ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی عزیز داری نہیں ہے، کوئی قرابت داری نہیں ہے. اس سے قربت کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے تقویٰ. یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارم اللہ. اے موسیٰ، اللہ سے کسی چیز نے اتنا قریب نہیں کیا جتنا تقویٰ نے قریب کیا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، محرمات سے دوری نے جتنا قریب کیا ہے، اتنا کسی چیز نے قریب نہیں کیا ہے. پیغمبر اسلام جب ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے، مولا کائنات خطبے کے درمیان کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. اے اللہ کے رسول، یہ بتائے کہ اس مہینے کا سب سے افضل عمل کون ہے؟ جواب دیتے ہیں رسول اللہ، الورع عن محارم اللہ. بہترین عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے کو گناہوں سے دور رکھ، یہ بہترین عمل ہے اس مہینے کا. اور جب انسان اس راستے پر چلے گا تو پھر وہ فلسفہ جو روزے کا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن سکو، جو منزل آسان ہو جائے گی، حل ہو جائے گا. خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما، توفیق تقویٰ عنایت فرما، کہ ہم اس قابل بن سکیں کہ جب اس دنیا سے واپس جائیں تو پھر ہمیں جاتے وقت شرمندگی نہ ہو. یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ پالنے والے تھوڑا سا کیپیٹل اور دے دے تاکہ ہم اب کی دفعہ اچھا بزنس کر سکے، نہیں، اپنے اسی زندگی میں ایسی کامیاب تجارت کر کے جائیں گے کہ ہمیں پھر جا کر کے کسی قسم کی پشیمانی نہ ہوگی. نو ان معمول یہ ہے کہ ہم یہاں پر کچھ شرعی احکام بھی بیان کرتے ہیں. عام طور سے شروع میں تقریر کے بیان کر دیتے تھے، آج اختتام میں تقریر میں شرعی احکام کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اگر اس سے متعلق کوئی سوال ہوگا تو سوال کا جواب بھی دیا جا سکے. مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے. روزہ یعنی نیت کے ساتھ، قصد قربت کے ساتھ کہ اللہ کے لیے فجر سے صادق سے لے کر کے مغرب تک نو چیزوں سے اپنے کو محفوظ رکھیں گے، نو چیزوں سے اپنے کو دور رکھیں گے. صرف اپنے کو دور رکھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ نیت قربت نہ ہو اس کے اندر. کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں اور تمام محرمات سے اپنے کو دور رکھتے ہیں، لیکن نیت اگر نہیں کیا ہے تو روزہ ہمارا روزہ کہلانے کے لائق نہیں ہوگا. صرف بھوکا رہنا کافی نہیں ہے، بھوکھے رہ رہے ہیں یعنی اپنے جذبات پہ قابو پا رہے ہیں حکم خدا کو مقدم رکھنے کے لیے. کیونکہ اصل مشق اسی چیز کی ہے، مشق بھوکھے رہنے کی نہیں ہے، مشق پیاسے رہنے کی نہیں ہے، مشق اس بات کی ہے کہ اپنے جذبات پر، اپنے غرائز پر ہم نے قابو پایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم. یہ چیز اگر انسان کی زندگی میں آ جائے کہ ہر چیز مؤخر، حکم خدا مقدم، دو ہی چیزیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا، انفرادی زندگی میں کھانا اور اجتماعی زندگی میں مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ دو بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی. اور اگر انسان کھانا نہیں کھائے گا تو زندہ نہیں رہے گا، بغیر کپڑے کے زندہ رہ جائے گا، شریف نہیں کہلائے گا مگر زندہ تو رہے گا، بغیر مکان کے رہ جائے گا، رہتے ہی تھے. ایک زمانہ تھا جب مکانات نہیں ہوا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا جب کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن کھانا انسان نے ہر دور میں کھایا، ہر زمانے میں کھایا. تو نیت شرط ہے، نو چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ روزہ نہیں کہلائے گا، باطل ہو جائے گا روزہ. وہ نو چیزیں کھانا پینا, عورت اور مرد ایک دوسرے سے دور رہیں, یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ جنسی عمل نہیں ہونا چاہیے, استمنا حرام ہے. خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت. روزے کی حالت میں اگر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ من اکل بصل الاکا فی المکہ وجبت له الجنہ, رسول اللہ نے فرمایا ہے جو اکے کی پیاز مکے میں کھا لے اس پر جنت واجب, یا اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں, ہر گروہ میں پائی جاتی ہیں, ہر فرقے میں پائی جاتی ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے, اپنی طرف سے گڑھ لیا. اب گڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں, کبھی اسباب اچھے ہوتے ہیں. یہ حدیث جو گڑھی گئی تھی بظاہر اس میں سبب اچھا کار فرما تھا, ایک بیچارے کا بزنس ڈوب رہا تھا, انہوں نے غفلت میں کہیں پیاز خرید لی تھی, پیاز بک نہیں رہی تھی, سڑ رہی تھی, تباہ ہو جاتے, ان کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث گڑھ لی, تاکہ اپنی جگہ پہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہے تھے کہ ایک بندے خدا کی تجارت کو ڈوبنے سے بچا لیا, ایک بندے خدا کو تباہ ہونے سے بچا لیا. نہیں, یہ حدیث اگر گڑھا, خود گڑھنا حرام ہے, اگر حالت روزہ میں اسے بیان کر رہے ہیں تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا. ہاں, جس نے گڑھی ہے اس کا حوالہ اگر دے دیں, اس کے بعد نقل کر رہے ہیں, نقل قول کر رہے ہیں ناقل کا نام لے کر کے, تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ
اسی لیے آپ حدیث روزہ توڑنے کے بعد,
کون سی حدیث؟ میں تو ناقل کے مان سے ہوں نا, میں تو ان کا نام لے کر کے بیان کر رہا. اگر انسان بیان کر رہا ہے, پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے, فریب دے رہا ہے, تم فلاں کام کر لو گے تم پہ جنت واجب ہو جائے گی, جبکہ معلوم ہے نہ رسول نے یہ بات کہی ہے, نہ امام نے یہ بات کہی ہے, کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے, نہ خدا یہ بات کہتا ہے. آپ اپنے ایمان کو سنبھال لیے, عمل میں آپ کچھ بھی کرتے رہے, آپ پہ جنت واجب ہے. نہ یہ خدا نے کہا ہے, نہ یہ پیغمبر نے کہا ہے. خدا کہتا ہے مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی جو ہے برائی کرو گے اس کی تمہیں سزا ملے گی, ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص جو عمل انجام دیتا ہے اسی کا جو ہے گروی ہے, اسی کے بدلے میں سب کچھ ہوگا. اب اس کے مقابلے میں کوئی آ کر کے دوسری چیزیں بیان کرے, نماز پڑھو نہ پڑھو, روزہ رکھو نہ رکھو, فلاں کام کرو نہ کرو, تو فلاں کام کر لیا تو سب تمہارا بیڑا پار, رسول کی حدیث. آپ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بیان کیجیے آپ اپنا کہ میری رائے یہ ہے, نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رائے یہ ہے. رسول کی, رسول اور خدا یا ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا روزے کو باطل کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. غبار غلیظ, گاڑھا غبار, ہلکا پھلکا غبار تو ہمیشہ فضا میں رہتے ہی ہے, گاڑھا غبار ہے, دھول اڑ رہی ہے, آندھی چل رہی ہے, اور آپ نے اپنے دہن اور ناک وغیرہ کو نہیں روکا اور آپ کے پیٹ میں چلا گیا, حلق میں چلا گیا وہ غبار غلیظ, تو روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا. بعض لوگ آٹے کی چکی پہ کام کرتے ہیں, اڑ رہا ہے وہاں, وہ غبار چاہے حلال چیزوں کا ہو چاہے حرام چیزوں کا ہو, آٹے کا اڑ رہا ہے غبار یا دھول اڑ رہی ہے, دونوں ہی صورتوں میں اگر غبار غلیظ حلق تک پہنچ گیا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. واجب ہے روزے میں اس سے اجتناب کرنا. اسی طرح سے ڈبکی لگانا, حوض میں, ندی میں, نہر میں, کہیں پر بھی آپ جا کر کے اس طرح سے ڈبکی لگائیں کہ آپ کا سر جو ہے ڈوب جائے, تو اس صورت میں روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا. پورا بدن ڈبا دیا مگر یہاں تک چلے گئے, اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا.
تیر سکتے ہیں,
تیر سکتے ہیں, تیرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ کہ سر ڈوبنے نہ پائے. سر اگر آپ کا ڈوب گیا, ہو سکتا ہے سوال یہ ہو کہ بعض لوگ تیرتے ہیں تو سر پہ ایک چیز باندھ لیتے ہیں, ٹوپی ایسی ہو جاتی ہے, کیا اسے لگا کر کے ڈبکے لگا سکتے؟ نہیں, اس سے بھی روزہ آپ کا جو ہے باطل ہو جائے گا. ایک اور چیز جو جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, روزے میں اجتناب ضروری ہے, حیض, نفاس اور جنابت کی نجاست پر باقی رہنا. اذان صبح تک, اذان صبح سے پہلے پہلے غسل کر لینا واجب ہے. اگر غسل نہیں کرتا انسان عمدہ جان بوجھ دفعہ مجنب ہو گیا, رات میں کسی وقت اسے خود پتا نہیں, صبح جب اٹھا تو پتا چلا کہ وہ مجنب ہے, اس کا روزہ صحیح ہے, لیکن نہیں, رات میں اسے احساس ہو گیا, جاگ گیا, اور اس کے بعد غسل نہیں کیا اس نے عمدن, تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمالہ کرنا طبی اصطلاحات میں سے ہے، بعض دفعہ علاج کے طور کے اوپر یہ جو ہے شیاف لیا جاتا ہے، ایلیما لیا جاتا ہے سیال چیزوں سے، کبھی غیر سیال ہے، لکوڈ سے اگر لے رہے ہیں، ہمالہ کر رہے ہیں، ایلیما ہو رہا ہے، اس سے بھی روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا، چاہے بیماری ہی کی وجہ سے کیوں نہ ہو. ایک اور چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے قے کرنا. قے ہو جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. رمضان ہم قے کر رہے ہیں، البتہ قے بعض دفعہ لاکھ زیادہ کھا لیا ہے، بہت روز ہو رہا ہے اس وقت، اور اگر قے نہیں کرتے بے چین ہیں، پریشان ہیں، اس کے لیے ہم نے قے کیا. کسی کام کے لیے اگر آپ نے قے کیا ہے، قے ہو جانا اس سے روزہ باطل نہیں ہے، میں قے کرنا جان بوجھ کے رمضان اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جن سے اجتناب واجب ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کام ہم نے انجام دے دیا تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا. کچھ چیزیں ہیں جس سے روزے میں روزہ اس سے باطل تو نہیں ہوتا ہے، لیکن مکروہ ہے اس سے اپنے کو محفوظ رکھنا چاہیے. مکروہ کا مطلب یہ ہے ثواب میں کمی. عبادات میں جب کہا جاتا ہے مکروہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی. جتنا ثواب پروردگار نے معین کیا تھا، اگر آپ یہ فعل مکروہ انجام دیں گے تو آپ کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. ان میں سے ایک چیز جو ہے جو آپ نے کل سوال بھی کیا تھا، وہ ہے آنکھوں میں دوا کا ڈالنا یا سرما لگانا. شرط یہ ہے کہ اگر وہ دوا حلق تک پہنچ جائے. اگر آپ دوا ڈال رہے ہیں آنکھوں میں یا سرما لگا رہے ہیں، مگر اس کا اثر جو ہے وہ حلق تک نہیں پہنچتا ہے، تو اس صورت میں مکروہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ پہنچ جائے حلق تک، تو صورت میں یہ مکروہ ہو جائے گا. کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری میں اضافہ ہو، روزے سے ایسی کمزوری ہوتی ہے، خون نکلوانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. یا جو آپ کل کہہ رہے تھے گرم حمام والی بات، گرم حمام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو گرم حمام جو عام طور سے ہم لوگ اپنے گھروں میں لیتے ہیں، اس سے تو نہیں ہوتی کمزوری. ایک گرم حمام جو ایران وغیرہ میں بھاپ سونا بات چلے جائیں، تو اس سے کیا ہے، بہرحال طرح کی کمزوری انسان محسوس کرنے لگتا ہے. تو اسباب ضعف جس سے انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے، ایسے کسی کام کو کرنا حالت روزہ میں جو ہے مکروہ ہے.
ایکسرسائز کرنا،
ایکسرسائز کرنے سے اگر کمزوری آپ کو پیدا ہو جاتی ہے تو مکروہ ہے. ہوگی کوئی بھی سبب معین نہیں ہے. دو ایک باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ اسباب، یہ جو ہے مثال ہے. اگر اس سے ہوتا ہے نہیں، اگر آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوتی ہے تو مکروہ نہیں ہے. ورزش کرنے سے بھی اگر آپ کو کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ مکروہ ہے، اس سے بچے. خوشبودار پھولوں کا سونگھنا، پتیوں کا سونگھنا، گھاس ہوتی ہے بارش کے اندر خوشبو ہوتی ہے، بہرحال معطر چیزوں کا سونگھنا جو ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے، پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. اسی طرح سے انیما، اس کے ایک انیما وہ ہے جو یہ جو ہے لکوڈ ہوتا ہے، اس سے تو روزہ باطل ہو جائے گا، وہ تو حرام ہے. لیکن بعض انیما وہ ہوتا ہے جو لکوڈ نہیں ہے، ٹھوس ہے، اس وہ انیما لینا روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، مکروہ ہے. اپنے بدن کے اوپر بھیگا ہوا کپڑا ڈال لینا، تر کپڑا، گرمی بہت لگ رہی ہے کچھ ہے تاکہ تھوڑا ٹھنڈک اور پنکی ہو جائے، تر کپڑا بدن کے اوپر ڈالنا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے منہ سے خون آ جائے، دانتوں سے، دانت کو یہ اکھڑوانا، اکھڑوائیں گے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن مکروہ ہے روزے کی حالت میں دانتوں کو اکھڑوانا. برش کرتے ہیں اگر آپ، اس سے معلوم ہے خون نکل آئے گا تو مکروہ ہے، لیکن اگر نہیں نکلتا تو کوئی حرج نہیں. ہاں ایک بات دھیان میں رہے، برش آپ نے پانی میں بھگا کر کے منہ میں ڈالا، اگر تری آپ کی حلق سے نیچے چلی گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا. اگر آپ جانتے ہیں کہ چلی جائے گی، نہیں تفاقاً چلی گئی تو اس سے باطل نہیں ہے. لیکن لعاب دہن جو منہ کے اندر پایا جاتا ہے، بعضوں کو دیکھا ہے کہ روزے میں تھوکتے بہت ہیں، ہر دو منٹ کے بعد وہ پھوکتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو تھوکتے رہیں. تھوک اگر حلق میں چلا گیا نیچے تو روزہ نہیں،
دہن میں جو تری ہے لوار دہن تھوکی سے ہے اسے اگر آپ نکل لیتے ہیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا, تھوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ثواب بھی نہیں ہے. یہ بات سوچے خیر چلو واجب میں سے مستحب ہے, مستحب بھی نہیں ہے, چھ بس شاید بعض اوقات مکروہ بھی ہو جائے کہ وہ پچ 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 جب لوگ کرتے رہتے ہیں تو دیکھنے والے کو عجیب سی کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے. اور اسلام نے کوئی ایسا قانون نہیں معین کیا ہے جسے عام طور سے سماج کے اندر معاشرے میں کراہیت کا احساس پیدا ہو. وہ تھوک نکل بھی لیا تو مطلب کوئی نکلتا اگلتا نہیں ہے لیکن چلا بھی گیا ہے اپنے سے ہی. جب آپ تصور کرتے حتیٰ تھوک پیدا جو ہوا ہے وہاں کے اوپر کوئی بہت سی چٹپٹی چیز پہ پک رہی تھی, کسی کھٹی چیز کا تصور آیا اور آپ کے منہ میں جو ہے پانی آ گیا. وہ کہتے ہیں منہ میں پانی آنا نا, تو منہ میں جو پانی آ گیا اسے بھی اگر آپ نکل جائیں اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہاں اگر باہر کی تری فرض کیجیے آپ نے یہ جو ہے کلی کیا, یہ جو ہے وضو کرنے کے لیے, وضو کرنے کے آپ نے کلی کیا, اب تری تو ہے نا باہر کی تری, اس وقت اگر آپ نکل جائیں اسے اس سے آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے روزے دار کے لیے بات ہو رہی ہے, روزے دار کے لیے ڈینٹسٹ کے لیے یہ سوال اچھا ہے. بات چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کی مطلب حالت احرام میں بس کیجیے یہی کام اگر حالت احرام میں ڈینٹسٹ بھی کرے اور خود وہ حالت احرام میں اگر ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. نہیں روزے میں آباد آتے ہیں پھر دخل کیجیے, کوئی بات نہیں. لپسٹک لگانے سے کوئی مشکل نہیں ہے, نہ مکروہ ہے نہ وہ ہے. ہاں خام خام منہ میں پانی ڈالنا جب آپ کلی کر رہے ہیں کاہے کے لیے, یہ جو ہے وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اگر یوں ہی پانی ڈال کر کے وہ کلی کر منہ میں پانی ڈال رہے ہیں یہ بھی جو ہے مکروہ ہو, چاہے حلق سے پیچھے نہ جائے. تو کچھ چیزیں حرام تھی کچھ چیزیں مکروہ تھی, تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کریں گے.
اور ہے کیا اس پہ لوگ غیبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں روزے کے عالم میں بہت کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ
جی میں پچھلی دفعہ بھی اس کو عرض کر چکا ہوں. تین طرح کا روزہ ہے, روزہ عام, روزہ خاص, روزہ خاص الخاص. روزہ عام تو یہ ہے کہ نو چیزوں سے آپ نے اپنے کو بچا لیا, یہ روزہ عام ہو گیا. روزہ خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے اس کی آنکھیں بھی روزہ ہوں, اس کا ہاتھ بھی روزہ ہو, اس کی زبان بھی روزہ ہو, نہ غیبت ہو, نہ کوئی بھی فعل حرام انجام نہ پائے. افضل الاعمال الولع من محارم اللہ. اور روزہ خاص تو خاص یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں, نہ صرف غیبت نہیں کر رہے ہیں غیبت کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں, نہ صرف یہ کہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں پلاننگ بھی نہ کریں. چلو پلاننگ آج کر لیتے ہیں دھوکہ دیں گے رمضان کے بعد, پلاننگ بھی نہ کریں. یہ ہے خاص خاص روزہ. ایک سورہ فاتحہ ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں, خاص طور سے جو لوگ بانیان افطار تھے ان کے مومنین کے لیے.